पीर 13 फरवरी के सैरबीन के साथ शुमाइल जाफरी का आदाब। लाहौर में पंजाब असम्बली के करीब इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके चेरिंग क्रॉस में बम धमाका, आला पुलिस एहलकारों समेत मुतादिद हलाक। तफसील जरा देर बाद, पहले सैरबीन में सुनिए आलमी खबरें।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में माल रोड पर चेरिंग क्रॉस के मकाम पर होने वाले धमाके में लाहौर पुलिस के दो अफसरान समेत 11 अफराद हलाक हो गए हैं। धमाके में 73 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वजीर सेहत का कहना था कि इनमें से 7 अफराद की हालत नाजुक है। लाहौर पुलिस के हुकाम ने बीबीसी से बात करते हुए धमाके में डीआईजी ट्रैफिक अहमद मुबीन और एसएसपी ऑपरेशंस जाहिद महमूद गोंदल की हलाकत की तस्दीक की है। जिले इंतजामिया का कहना है कि यह हमला खुदकुश था। यह धमाका पंजाब असेंबली के करीब उस मकाम पर हुआ जहां ड्रग एक्ट में तरमीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन जमा थे। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ, सदर ममनून हुसैन और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस धमाके पर अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि इस अफसोसनाक वाकये में लाहौर को निशाना बनाया गया है, जबकि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने तमाम खुफिया एजेंसी को हिदायत की है कि वह सिविल इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम करें। पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सैनेट ने मुल्क में तरजीही बुनियाद पर वजीर खारजा तैनात किए जाने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया है। सैनेटर आजम खान सवाती ने यह करारदाद आज सैनेट में पेश की। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम ने जुलाई सन 2016 से तकरीबन 6 लाख अफगान पनाह गुजीनों को जबरदस्ती अफगानिस्तान वापस जाने पर मजबूर करने की तहरीक चला रखी है। आज जारी की जाने वाली रिपोर्ट में अकवाम मुत्तहदा पर इस जबरी नकल मकानी में साजबाज का इल्जाम भी लगाया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक वापस जाने वालों में 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड पनाह गुजीन है और इस तरह हालिया बरसों में यह दुनिया में पनाह गुजीनों की सबसे बड़ी तादाद है जिसे जबरदस्ती वापस भेजा गया है। जबकि अक्वाम मुत्तहदा के पनाह गुजीनों के दारे यूएनएचसीआर के अहलकार समद खान कहते हैं,
हुकूमत पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर पे जो है अपना जो नया बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है, ये एक महाजरीन के मुताबिक एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से वो महाजरीन के वापस जाने की तादाद में काफी जो है इजाफा हुआ है। इसकी वजह ये है कि काफी सारे महाजर जो थे वो बॉर्डर के दोनों साइड्स पे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, तो वो फैमिलीज जो हैं इस बॉर्डर मैनेजमेंट की वजह से स्प्लिट हो गई और इनका जो आना जाना था, जो खुली आमदोरफ्त थी, वो बंद हो गई, जिसकी वजह से ये एक मेजर वजह बन गई इनके वापस जाने की।
इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में मुसलह तजातुम के बाद हालात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं। मुजाहिरों को रोकने के लिए आज सिक्योरिटी पाबंदियां नाफिज की गईं और अलहदगी पसंद रहनुमाओं को कैद किया गया। तसादुम गुज़िश्ता रोज जनूबी कस्बा कुलगाम में हुआ जिसमें 4 शिद्दत पसंद, 2 फौजी और 2 शहरी मारे गए थे, जबकि मुजाहिरों पर फायरिंग के नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए थे। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
अलहदगी पसंदों की कॉल पर इन हलाकतों के खिलाफ आज हड़ताल की गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लोगों से कल कुलगाम की तरफ एहतजाजी मार्च की अपील की है, जिसके बाद हुकूमत ने सिक्योरिटी पाबंदियों को मजीद सख्त किया है। आज हड़ताल और सिक्योरिटी पाबंदियों की वजह से आम जिंदगी मुअत्तल हो गई। फौज का कहना है कि जनूबी कश्मीर में 30 मुसल्ला शिद्दत पसंद अब भी सरगर्म है और इन्हें सरेंडर करने पर आमादा करने के लिए कोशिशें जारी हैं। वाजह रहे गुज़िश्ता बरस 6 माह की तवील एहतजाजी तहरीक के दौरान सरकारी कार्रवाईयों में कम अज कम 100 अफराद मारे गए और हजारों जख्मी हो गए। अवामी और सियासी हलकों को खदशा है कि नई दिल्ली की तरफ से कोई सियासी पहल न की गई तो इस साल गर्मा में भी हालात कशीदा हो सकते हैं।
अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों के नतीजे में सबसे ऊंचे डैम के कमजोर हो जाने के बायस 1,30,000 अफराद से अपील की गई है कि वो इलाके को खाली कर दें। ओरोविल डैम भर चुका है और कहीं कहीं से छलकने भी लगा है, जबकि हुकाम के मुताबिक ये किसी भी वक्त टूट सकता है। कई बरसों की शदीद खुश्कसाली के बाद कैलिफोर्निया में तेज बारिश और बर्फबारी के नतीजे में पानी के जखायर में तेजी से इजाफा हुआ है। कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्राउन का कहना है कि सूरतेहाल खासी गंभीर है और मुसलसल तब्दील हो रही है। नेशनल गार्ड्स के जनरल डेविड बॉल्विन का कहना है कि 23,000 नेशनल गार्ड्स के अराकीन से कहा गया है कि वो आबी वसाइल के इदारे की मदद के लिए तैयार रहें। शिमाली कोरिया ने तस्दीक की है कि उसने अपने रहनुमा किंग जोंग उन की निगरानी में इतवार को बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। शिमाली कोरिया के सरकारी न्यूज एजेंसी केसीएनए ने बताया कि यह बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से जमीन पर پر درمیانی اور طویل دوری پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کے سی این اے نے بتایا ہے کہ یہ میزائل نئے قسم کا ہتھیار ہے جس میں جوہری اسلحہ لے جانے کی بھی صلاحیت ہے۔ عسکری تنظیم حماس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کے عسکری ونگ کے اہم رہنما یحییٰ سامر کو حماس کا نیا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ نئے سربراہ کو جماعت کے اندر انتخابی عمل کے ذریعے منتخب کیا گیا ہے۔ انہیں سن 2011 میں قیدیوں کے تبادلے میں اسرائیل نے رہا کیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی تازہ رپورٹ میں پاکستان پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس نے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کو ڈرا دھمکا کے واپس جانے پر مجبور کیا۔ اس کی تفصیل ذرا دیر بعد، پہلے چلتے ہیں اس وقت کی سب سے اہم خبر کی جانب۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مال روڈ پر چیئرنگ کراس کے مقام پر ہونے والے دھماکے میں لاہور پولیس کے دو افسران سمیت کئی افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ یہ دھماکہ پنجاب اسمبلی کے قریب اس مقام پر ہوا جہاں ڈرگ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین جمع تھے۔ لاہور میں بی بی سی کی نامہ نگار ہنا سعید اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہنا، بتائیے اب تک کیا تفصیلات سامنے آ سکی ہیں؟
جی شمائلہ، 6:10 پہ آج شام کو پنجاب اسمبلی کے باہر جو دھماکہ ہوا وہ پولیس کے مطابق ایک سوسائڈ اٹیک ہے، اور اس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 11 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 73 افراد زخمی ہیں، جنہیں گنگا رام ہاسپٹل، میو ہاسپٹل اور سروسز ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، فورینسک ڈپارٹمنٹ نے وہاں سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور پولیس تفتیش کر رہی ہے۔
صحیح ہنا، آپ لاہور سے رپورٹنگ کرتی ہیں، لاہور سے باہر رہنے والے سامعین کے لیے ذرا یہ بیان کر دیں کہ یہ علاقہ کیسا ہے اور یہاں عموماً سیکیورٹی کیسی ہوتی ہے؟
جی شمائلہ، دراصل مال روڈ جو ہے لاہور کی سب سے بزی سڑک ہے، کیونکہ یہ اس پہ پنجاب اسمبلی ہے، اس پہ متعدد جو ہے سرکاری بلڈنگز ہیں، جنرل پوسٹ آفس ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے اور کئی ایسی اہم حساس بلڈنگز ہیں، اس لیے جو مال روڈ ہے اس پہ سیکیورٹی ہمیشہ بہت ٹائٹ رہتی ہے۔ اور ہم نے کچھ دیر قبل بات کی رانا ثناء اللہ سے، جو کہ وزیر قانون ہے پنجاب میں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ایک تھریٹ بھی تھی اور اس وجہ سے ویسے بھی اس علاقے کو کافی جو ہے ہائی الرٹ پہ رکھا جاتا ہے، تو آج بھی یہی صورتحال تھی اور لوگ بڑی تعداد میں سڑک پہ آ رہے تھے، جا رہے تھے، کچھ اپنے کام کی وجہ سے، کچھ احتجاج جو ہو رہا تھا ڈرگ ایکٹ 2017 اس کے خلاف، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے، اور اس کے علاوہ جو یہ ڈرگ ریپس ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے، اس کے علاوہ میڈیکل سٹور اونرز بھی موجود تھے، میڈیا کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔
صحیح،
تو یہ ایک بہت رش والا علاقہ ہے۔
ٹھیک ہے نا، تو آپ نے ذکر کیا وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا، پنجاب حکومت کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اس دھماکے پر؟
جی، رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ بلا شبہ ایک نوٹس انہیں بھیجا گیا تھا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کی جانب سے 7 فروری کو، اور یہ ایڈریس کیا گیا تھا ہوم آفس پنجاب کو، اور اس قسم کے جو نوٹس ہیں وہ پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ موجودہ نوٹس میں یہ کہا گیا تھا کہ لاہور میں ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی جائے گی آنے والے دنوں میں، اس لیے سیکیورٹی ہائی کر دی جائے اور احتیاط برتی جائے، لیکن ان کا یہ بھی ماننا تھا دوسری جانب کہ یہ سڑک اور پنجاب اسمبلی کا جو ایریا ہے وہ آلریڈی ہائی الرٹ پہ رہتا ہے، ہائی سیکیورٹی ہے، اس لیے کوئی ایکسٹرا میجرز نہیں لیے گئے۔
صحیح ہے نا، تو ابھی تک کچھ ایسی معلومات یا تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے؟
شمائلہ، سرچ آپریشن جاری ہے، جیسے کہ میں نے بتایا علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے، اور ابھی تازہ ترین جو ہمارے پاس تفصیلات آ رہی ہیں اس کے مطابق ایک مشتبہ افراد کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن اس کے علاوہ 2-3 لوگوں سے پوچھ گچھ جاری ہے اس سے متعلق۔ صحیح. قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ ابھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے اس میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دو پولیس کے بڑے اہلکار ڈی آئی جی ٹریفک کیپٹن مبین اور ایس ایس پی آپریشن زاہد گوندل سمیت ایک کانسٹیبل محمد محسن بھی تھے، یہ تین افراد جو ہے اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے ہیں، تو یہ پنجاب کے لیے اور لاہور کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے.
جی، یہ تھی لاہور سے بی بی سی کی نامہ نگار حنا سعید. اور اب اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں سیکیورٹی امور کے ماہر عامر رانا سے. عامر، پنجاب اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کے دفتر کے قریب جہاں سیکیورٹی انتہائی سخت ہوتی ہے، ایسے واقعے کا ہونا لاہور میں سیکیورٹی کی صورتحال کی جانب کیا اشارہ کرتا ہے؟
دیکھیں، یہ ایک بڑی سنجیدہ صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اسے یہ بھی نشاندہی ہو رہی ہے کہ دہشت گردوں نے اپنے اہداف کے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے اب جو عوامی اجتماعات ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. شاید ان کو لگتا ہے کہ اب وہ سرکاری جو انسٹالیشنز ہیں یا جو ٹارگیٹ ہیں ان کو سیکورٹی کے ان کو ٹارگیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو انہوں نے عوامی مقامات کو اور اجتماعات کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا ہے. ابھی کل خاص طور کے اوپر، ابھی کل کراچی کے اندر بھی ایک ٹی وی کے چینل کے اوپر ایک حملہ ہوا جس کی ایک گروپ نے ذمہ داری قبول کی، اور آج یہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ دو واقعات ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب سیکورٹی فورسز کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ ان کو اپنے نظام کو، سرویلنس کے نظام کو بہتر بنانا پڑے.
صحیح. تو عامر، کیا اس میں فرقہ وارانہ تنظیمیں ملوث ہو سکتی ہیں؟
جی، اس کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سینٹرل پنجاب میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، ماضی کے اندر فرقہ وارانہ نوعیت کی تنظیمیں اس قسم کے واقعات میں، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہی ہیں، اور پچھلے ایک جماعت الاحرار نامی جو گروپ ہے جس کی طرف سے ذمہ داری بھی قبول کی جا رہی ہے اس حملے کی، وہ ماضی میں بھی یہاں پہ لاہور کے اندر کاروائی کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جیسے اقبال پارک کے واقعے کی بھی ذمہ داری اسی گروپ نے قبول کی تھی، اور یہی وہ گروپ ہے جو پنجابی طالبان نامی جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہے ان کے ساتھ رابطے میں تھا اور ان سے ایک سہولت کار کے طور پہ کام کرتا تھا. مطلب ہے کہ جو سلیپنگ سیلز ہیں اور جو خطرہ ہے وہ بہرحال ابھی موجود ہے لاہور میں یا پنجاب کے مختلف علاقوں میں.
جی، یہ تھے سیکیورٹی امور کے ماہر عامر رانا. اور اب کچھ ذکر ہیومن رائٹس واچ کی ایک تازہ ترین رپورٹ کا، جس میں پاکستان پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے جولائی 2016 سے تقریباً 600,000 افغان پناہ گزینوں کو ڈرا دھمکا کر افغانستان واپس جانے پر مجبور کیا. واپس جانے والوں میں 3.5 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ پناہ گزین ہیں. یہ حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی زبردستی واپس بھیجے جانے والی سب سے بڑی تعداد ہے. رپورٹ کے مطابق اب ان پناہ گزینوں کو افغانستان میں مسلح جنگوں، تشدد، مفلسی اور بے دردی کا سامنا ہے. 76 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں اقوام متحدہ پر اس جبری نقل مکانی میں ساز باز کا الزام بھی لگایا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ.
ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب ان پناہ گزینوں کو افغانستان میں مسلح جنگجوں، تشدد اور مفلسی کا سامنا ہے. آج جاری کی جانے والی 76 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں اقوام متحدہ پر اس جبری نقل مکانی میں شرکت کا الزام بھی لگایا گیا ہے. پاکستانی جبر، اقوام متحدہ کی ساز باز، افغان پناہ گزینوں کی اجتماعی جبری واپسی نامی رپورٹ میں یو این ایچ سی آر پر الزام لگایا ہے کہ اس نے عوامی سطح پر پاکستان کی جانب سے زور زبردستی کیے جانے کی مذمت کیے بغیر رضاکارانہ آبادکاری کے پروگرام میں اضافہ کیا، اور اس طرح وہ پاکستان کے ساتھ پناہ گزینوں کے ساتھ سلوک میں شامل ہے. پشاور میں کارخانوں مارکیٹ کے قریب کھڑی ایک چھوٹی بس میں 3 گھرانوں کا سامان لادا جا رہا تھا جو افغانستان جانے کے لیے تیار کھڑی تھی. واپس جانے والے افغان پناہ گزین طاہر نے اپنی وطن واپسی کی وجوہات میں ایک وجہ سرحد پر پاسپورٹ اور ویزے کی شرط بتائی ہے.
یہاں سے جانے پر ہم خفا تو ہیں، حکومت بھی ہمیں یہاں سے نکال رہی ہے. راستے میں پولیس تنگ کرتی ہے، کارڈ اگر ہو تو کہتے ہیں پاسپورٹ دکھاؤ، اگر پاسپورٹ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں، اگر پاسپورٹ نہ ہو تو پھر نہیں چھوڑتے.
طاہر غیر رجسٹرڈ افغان پناہ گزین ہیں جسے اقوام متحدہ کی جانب سے کوئی امداد فراہم نہیں کی جا رہی. طاہر نے بتایا کہ ان کے والد افغانستان میں ہیں اور وہ ادھر پاکستان میں رہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے. اکثر افغان پناہ گزینوں نے بتایا کہ سرحد پر سختی سے پہلے وہ آسانی سے پاکستان اور افغانستان سفر کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی خوشیوں اور غم میں شریک ہو سکتے تھے، لیکن پاسپورٹ اور ویزے کی شرط کی وجہ سے ان کا تعلق اپنے خاندان کے افراد اور دوستوں سے منقطع ہو کر رہ گیا ہے۔ گزشتہ سال 300,000 سے زیادہ رجسٹرڈ اور کوئی اتنے ہی غیر رجسٹرڈ پناہ گزین اپنے وطن واپس چلے گئے تھے۔ ان پناہ گزینوں نے افغانستان پہنچ کر کہا تھا کہ وہ پاکستان میں مشکلات کا شکار رہے۔
ہمیں پاکستان میں مشکلات تھیں، اسی لیے وہاں سے واپس افغانستان آ گئے۔
کابل میں جاری ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق پناہ گزینوں کی واپسی رضاکارانہ نہیں بلکہ جبری تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پناہ گزینوں کو ڈرایا دھمکایا گیا اور وطن واپسی پر مجبور کیا گیا ہے۔ پشاور میں قائم اقوام متحدہ کے مرکز میں ان دنوں پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل سردیوں کی وجہ سے معطل ہے اور یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں دوبارہ شروع ہوگا۔ گزشتہ سال جولائی میں اچانک پناہ گزینوں کی واپسی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ حکومت نے اب ان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے 31 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق بیشتر پناہ گزینوں نے رضاکارانہ طور پر واپسی کا فیصلہ کیا اور انہیں یو این ایچ سی آر کی جانب سے ہر قسم کی مدد فراہم کی گئی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین پشاور کے دفتر میں موجود عہدیدار صمد خان نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ افغان پناہ گزینوں کے بارے میں حکومت کی پالیسیوں سے انہیں آگاہ کرتے رہے اور جہاں تک ہو سکا انہوں نے افغان پناہ گزینوں کی مدد کی ہے۔
دیکھیں، یو این ایچ سی آر نے تو ہمیشہ جو ہے حکومت پاکستان کے ساتھ بھی ہمیشہ مل کے یہی میسج دیا ہے کہ واپسی کا عمل جو ہے وہ بالکل والنٹری ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی پولیس سے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے مہاجرین کو کہیں اریسٹ کیا ہو کسی بھی وجہ سے، تو یو این ایچ سی آر کی اپنی جو لیگل اسسٹنس ٹیمز ہیں انہوں نے ان ریفیوجیز کو جو ہے وہ اسسٹ کیا ہے۔
حکومت پاکستان نے چند روز پہلے 3,000 افغان طالب علموں کے لیے وظائف کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد شاید ایک یہ ہو سکتا ہے کہ پاک افغان کشیدہ تعلقات کو ہموار کیا جا سکے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اسی رپورٹ پر کچھ دیر پہلے میں نے بات کی بابر بلوچ سے، جو جنیوا میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کے ترجمان ہیں، اور ان سے یہ سوال کیا کہ کیا ان کے ادارے کا کام پناہ گزینوں کی مدد کرنا ہے یا حکومتوں کی؟
دیکھیں، جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، جو رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، ان خدشات کا اظہار تو یو این ایچ سی آر نے بھی حکومت پاکستان کے ساتھ افغان مہاجرین کی واپسی کے ساتھ کیا ہے، لیکن جو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مکمل نتائج ہیں ان سے ہم متفق نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی کے مکمل عوامل کو غور سے اس رپورٹ میں نہیں دیکھا گیا۔ ایک سطحی سے جائزے کے بعد ایک فیصلہ دیا گیا ہے کہ تمام 370,000 افغان مہاجرین کو پاکستان سے جبرن نکالا گیا ہے، اور جو سیدھی سیدھی انہوں نے اس میں وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کہا گیا آپ جائیں مہاجرین کو، اور اس کے ساتھ $400 اٹیچ تھے، تو اس لیے وہ گئے۔ عوامل اتنے سیدھے نہیں ہیں۔
صحیح، تو پھر کیا عوامل ہیں؟
جی، آپ دیکھیں کہ خبریں آ رہی تھی پچھلے سال کہ افغانوں کو بعض اوقات تنگ کیا جا رہا تھا، جس پہ جو میرا ادارہ ہے یو این ایچ سی آر نے، ہم نے یہ خدشات ان کے ساتھ اٹھائے ہیں۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ پچھلے سال 370,000 سے زائد افغان مہاجرین پاکستان سے واپس گئے ہیں۔ اس میں ایک جو وجہ وہ یہ بھی تھی کہ جب بھی حکومت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو افغان حکومت کی طرف سے بھی ایک مہم چل رہی تھی کہ بس ہو گیا، اپنے وطن آ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی عوامل بھی اس میں شامل ہیں۔ ہاں، جو افغان واپس جا رہے تھے وہ جب یو این ایچ سی آر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اپنا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، اپنے مال و اسباب اٹھا کے ہم تک آتے ہیں، ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو جو ان کی مدد افغانستان میں کی جاتی ہے وہ اس کو سامنے رکھ کے ان کی مدد کی جاتی ہے کہ ان کی زندگی کو دوبارہ سے انہوں نے شروع کرنا ہے، اور اس میں ان کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہاں پہ، اس کی وجہ سے ان کی مالی امداد کی جاتی ہے۔
بابر صاحب، کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پناہ گزین اب واپس اپنے وطن کو جا سکتے ہیں؟
دیکھیں، افغانستان کے جو حالات ہیں ان میں مہاجرین کو جبرن واپس نہیں بھیجا جا سکتا عالمی قوانین کے مطابق اور ان حالات کے بھی مطابق، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 15 سالوں سے جو ایک پروگرام چل رہا ہے وطن واپسی کا، رضاکارانہ وطن واپسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے تحت 40 لاکھ سے زائد افغان اپنے وطن جا چکے ہیں. میں 2002 میں جب افغانستان گیا اور جب یونیسیال کے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی 10 لاکھ کے قریب افغان وطن واپس جا چکے تھے، کیونکہ وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے ان کا وطن ہے، ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ وطن واپس جائیں، تو وہ چلے گئے تھے. تو اب بھی یہی ہونا چاہیے.
لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا افغانستان میں حالات اتنے سازگار ہیں کہ پناہ گزینوں کو واپس بھیج دیا جائے؟
پناہ گزین جو اپنی خواہش سے واپس جانا چاہ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا، ظاہر ہے کسی کا وطن ہے اور انہوں نے واپس جانا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے پاس وہ تمام معلومات ہوں کہ جہاں پہ وہ جا رہے ہیں وہاں پہ حالت کیا ہے.
یہ تھے جنیوا میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ. ہیومن رائٹس واچ کی اس رپورٹر پاکستان کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا عبد القادر بلوچ سے، جو قبائلی علاقوں سے متعلق وزارت سیفران کے وزیر ہیں، اور ان سے پوچھا کہ آخر پاکستان زبردستی افغان پناہ گزینوں کو جنگ اور مفلسی میں کیوں دھکیل رہا ہے.
اس کے لیے بنیادی طور پر شمالہ ایویڈنس کی ضرورت ہے کہ کس بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. یہاں پر جتنے بھی افغان مہاجر پچھلے سال گئے وہ سب کے سب والنٹیرلی گئے، اور وہاں پر انٹرنیشنل آرگنائزیشن IOM اور UNHCR وہ بنیادی طور پر اس کو ریگولیٹ کر رہے تھے، ان کو لینا اور لے جانے والی کاروائی. کہیں پر بھی کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی طاقت استعمال کیا گیا. دو کیٹیگریز ہیں ان کی، ایک ہے ڈاکومنٹڈ رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز، PUR کارڈ، وہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، 4 لاکھ وہ لوگ چلے گئے. اور ایک دوسری کیٹیگری ہے اور وہ ہے جن کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور جب بارڈر پہ آتے ہیں کراس کرنے کے لیے IOM ان کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ان کے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ہیں اور وہ بھی چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی پیسہ کیش وغیرہ نہیں دیتا ہے UNHCR بنیادی طور پر. اور ان کے بارے میں ایک رپورٹ تھی، یہ جو انڈاکومنٹڈ انرجسٹرڈ افغان ریفیوجیز تھے پچھلے سال مئی کے مہینے میں، اپریل اور مئی کے مہینے میں ایک آدھ انسیڈنٹ ہوا جہاں پر دے ور راؤنڈڈ آف بائی دا پولیس، اور اس بنیاد کے اوپر ان کے چونکہ کسی قسم کی پیپرز ان کے پاس نہیں تھے، انڈاکومنٹڈ تھے، تو دے ور ایلینز. کسی بھی ملک میں کوئی اور غیر ملکی رہتا ہے جس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ہیں تو اس ملک کا حق ہے کہ ان کو کوسچن کرے، اور یہی ایک اگر پاکستان نے استعمال کیا تو میرے خیال میں یہ اگر قصور ہے تو یہ قصور ضرور پاکستان نے کیا.
سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا افغانستان میں اب حالات اتنے سازگار ہیں کہ پناہ گزینوں کو واپس بھیجا جائے؟
شمالہ پاکستان افغانستان میں بالکل ایک پاکٹ سے بنیادی طور پر اس وقت جو طالبان کی ایلیمنٹ ہے یا جو افغان مجاہدین اور whatever name that they are using for themselves، یہ ان جگہوں میں عام فورسز کے خلاف وہ کاروائی کرتے ہیں یا پولیس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے کسی جو ایلیمنٹ ہے ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں. باقی ملک میں امن ہے. اور ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2002 میں 16 لاکھ افغان مہاجرین ایک سال میں چلے گئے تھے، اور 2002 وہ سال تھا جبکہ 9/11 کے بعد وہاں پر پوری ملک میں آگ لگی ہوئی تھی اور ہر طرف آپریشن ہی آپریشن ہو رہے تھے.
تو سر یہ 1979 سے لاکھوں افغان پناہ گزین پاکستان میں رہ رہے تھے، ایک پاکستان کا بہت اچھا اس پہ امیج بھی بنا تھا، لیکن اب اس سے کیا تاثر جا رہا ہے؟ پالیسی اور سوچ کیا ہے اس کے پیچھے؟
تاثر آپ لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ویسٹرن میڈیا ہے جہاں تک افغان گورنمنٹ کا تعلق ہے، دے آر ورکنگ ہینڈ ان گلوز ود اس. وہ ان کا جو سفیر ہے پاکستان میں زخیلوال صاحب، وہ اور ہم اکٹھے ہوتے ہیں جب بھی بات کرنے کی بات باری آ جاتی ہے، جرگہ یا کوئی میٹنگ ہوتا ہے افغان مہاجرین کے نوٹیبلز کے ساتھ، ہم خود بات چیت کرتے ہیں، اور ان کی رپورٹ ہے، IOM کی رپورٹ ہے، UNHCR کی رپورٹ ہے کہ یہ لوگ جو واپس گئے ہیں 75% آف دیم آر سیٹسفائیڈ اینڈ دے آر سیئنگ کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا واپس جانے کے لیے.
تو آپ نے کہا کہ پناہ گزین رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں، طریقہ کار کیا ہے؟ کیا وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں یا آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں؟
نہیں نہیں وہ آخر رات کا کرتے ہیں, ہم نے سینٹرز کھولے ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر, بارڈر سے قریب تین تین چار چار سینٹرز ہیں, یہ وہاں پر آتے ہیں اپنے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرتے ہیں, پھر ان کی جب بندوبست کرتا ہے وہاں سے ان کی ریپیٹریشن کے لیے ڈاکومنٹس بنتے ہیں, ان کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں, پھر وہ بارڈر پہ جاتے ہیں, بارڈر میں پھر ان کو پیسے دیتے ہیں یو این ایچ سی آر والے $400 پر ہیڈ کے حساب سے. اور بنیادی طور پر فرق آیا ہے یہ پیسوں کی وجہ سے جو یو این ایچ سی آر دے رہی ہے, ان کی بڑی لارج فیملیز ہیں, کوئی 25 سے 30 35 لوگوں کی فیملی ہوتی ہے اور ان کو 8-9 لاکھ 10 لاکھ کے قریب پیسے ایک فیملی کو ملتے ہیں. یہ فیملی یہ پیسہ ان کو اینکر کرنے کے لیے کچے 3-4 مکانات بھی بنا لیتے ہیں, چھوٹا موٹا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں.
یہ تھے قبائلی علاقوں کے امور سے متعلق وزیر عبد القادر بلوچ.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے پی ایس ایل میں کرپشن کے حوالے سے لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ معطل کیے جانے والے شرجیل خان اور خالد لطیف کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں.
شاہ زیب اور ذوالفقار بابر پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے, دے آر فری, دے آر کلیئر. رہے صرف عرفان, ان پر ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے, ان کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا ہے.
شہریار خان نے انکشاف کیا,
جس دن یہ میچ ہو رہا تھا جس میں لڑکے ملوث ہوئے ہیں, اسی دن ہماری اینٹی کرپشن یونٹ نے انہیں لیکچر دیا ہے کہ ان چیزوں سے گریز کرے, وارننگ دی ہے کہ مافیا آئے گی, آپ کو ورغل آئے گی, آپ اس سے محتاط رہیں. 1-2 بجے یہ بات ہو رہی ہے, شام کو پھر بھی چلے, کیا وجہ ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ لیک آف ایجوکیشن از ون آف دا ریزن.
پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے کولمبو میں ہونے والے خواتین کے ورلڈ کپ کوالیفائر میں اسکاٹ لینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے اور انڈیا نے بنگلہ دیش کو حیدرآباد میں ہونے والے واحد ٹیسٹ میچ میں 208 رن سے شکست دے دی ہے. آج میچ کے چوتھے دن انڈیا کو جیت کے لیے 7 وکٹیں درکار تھیں جبکہ بنگلہ دیش کو جیتنے کے لیے 459 رن کا ہدف ملا تھا, لیکن وہ صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر 103 رن ہی بنا سکی. انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے جو روٹ کو ٹیسٹ ٹیم کا نیا کپتان مقرر کر دیا ہے, وہ ایلسٹر کک کی جگہ یہ ذمہ داری سنبھالیں گے. ورلڈ باکسنگ ویلٹر ویٹ چیمپئن مانی پیکیاو نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے فالوورز سے کہا ہے کہ ٹائٹل کے دفاع میں ان کی اگلی بیلٹ فائٹ میں مخالف امیدوار کا نام منتخب کریں. انہوں نے جن 4 مشہور باکسرز کے نام پیش کیے ہیں ان میں برطانوی باکسر عامر خان اور کیل بروک کے علاوہ آسٹریلیا کے جیف ہارن اور امریکہ کے ٹیرنس کریفرڈ کے نام شامل ہیں. باکسنگ کا یہ مقابلہ نومبر میں متحدہ عرب امارات میں ہوگا. امریکن گولف پلیئر جارڈن اسپتھ نے امریکہ میں ہونے والا پی جی اے گولف ٹائٹل جیت لیا ہے.
خبروں کے ساتھ یہ تھی سبا ناز. مودی سرکار کی موجودگی میں کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بہتری کے لیے کسی بریک تھرو کا امکان ہے؟ اس موضوع پر تاریخ دان عائشہ جلال کی گفتگو بھی سیربین میں شامل ہے, لیکن یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے نادیہ سلمان سے.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مال روڈ پر چیئرنگ کراس کے مقام پر ہونے والے خودکش دھماکے میں لاہور پولیس کے 2 افسران سمیت 11 افراد ہلاک جبکہ 70 افراد زخمی ہو گئے ہیں. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے جولائی سن 2016 سے تقریباً 6 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو زبردستی افغانستان واپس جانے پر مجبور کرنے کی تحریک چلا رکھی ہے جس میں اقوام متحدہ بھی شامل ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں شدید بارشوں کے نتیجے میں سب سے اونچے ڈیم کے کمزور ہو جانے کے باعث 1,30,000 افراد سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ علاقے کو خالی کر دیں۔ عسکری تنظیم حماس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کے عسکری ونگ کے اہم رہنما یحییٰ ساور کو حماس کا نیا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ اور اتحادی فورسز کے کمانڈر جنرل جان نکلسن جونیئر نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے شدت پسند بڑی تعداد میں دولت اسلامیہ خراسان میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور اس تنظیم کا بنیادی جنگجو گروہ تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں پر مشتمل ہے۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو ایک بریفنگ کے دوران جنرل جان نکلسن نے بتایا کہ خطے کے حالات پاک افغان سرحد کے آس پاس مسلح گروہوں کی تشکیل کے لیے انتہائی سازگار ہیں۔ ان گروہوں میں شمولیت اختیار کرنے والے زیادہ تر نوجوان ہیں۔ 70% جنگجوؤں کی عمریں 30 سال سے کم ہیں۔ پاکستان میں بھی کئی طویل فوجی آپریشنز کے باوجود افغان سرحد کے قریب صورتحال مکمل طور پر پرامن نہیں ہو سکی۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے ایک حملے میں 3 FC اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں پشاور سے بی بی سی کے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی سے۔
جنوبی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ ظفر اسلام خٹک نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ حملہ اتوار کو جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانا سے تقریباً 50 کلومیٹر دور زرملین کے علاقے میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کے اہلکار سڑک پر جا رہے تھے کہ اس دوران انہیں بارود سرنگ کے ایک دھماکے میں نشانہ بنایا گیا، جس میں ایف سی کے 3 اہلکار ہلاک ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ بارودی سرنگ پہلے سے نصب کیا گیا تھا یا ایف سی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے لیے نصب کیا گیا۔ دریاسنا کالدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے سے جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس میں درجنوں عام شہری ہلاک یا معذور ہو چکے ہیں۔ مقامی صحافی فاروق مسعود نے بتایا کہ مسعود قبیلے کے علاقے میں گزشتہ 6 سالوں کے دوران بارودی سرنگوں کے متعدد دھماکے ہوئے، جس میں اب تک 25 کے قریب افراد معذوری کا شکار ہو چکے ہیں۔ خیال رہے کہ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہونے والے آپریشنوں کی وجہ سے وہاں زیادہ تر علاقوں میں حکومت کی عملداری دوبارہ بحال کر دی گئی ہے، تاہم وقتاً فوقتاً قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بم دھماکوں یا دیگر حملوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
دولت اسلامیہ خراسان میں تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کی شمولیت سے متعلق کچھ دیر پہلے میں نے بات کی افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی سے، اور ان سے پوچھا کہ پاک افغان سرحد پر اس حوالے سے صورتحال ہے کیا۔
میں بالکل جان نکلسن کی جو بات ہے یہ کافی حد تک ٹھیک ہے، اور یہ جو داعش ہے، دولت اسلامیہ ہے، اس میں کافی پاکستانی شامل ہیں۔ یہ پاکستانی طالبان ہیں، پہلے یہ تحریک طالبان پاکستان میں تھے، پھر اختلافات پیدا ہوئے، کچھ لوگ چلے گئے اور وہ داعش میں شامل ہو گئے، حتیٰ کہ جو امیر تھے اس پوری تنظیم کے خراسان کے لیے، پاکستان افغانستان جو کچھ علاقہ ہے سینٹرل ایشیا، تو وہ بھی پاکستانی تھے، حافظ سعید خان اورکزئی، اور وہ ایک ڈرون حملے میں مارے گئے تھے، اور باقی کئی اہم کمانڈر شاہد اللہ شاہد، گل زمان، یہ سارے پاکستانی تھے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں افغان طالبان بھی ہیں، اور اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ عرب ہیں اور کچھ سینٹرل ایشین ہیں۔ اب جو پاکستان افغانستان کی سرحد ہے، جس کو افغان حکومت ڈیورینڈ لائن کہتی ہے اور اس کو نہیں مانتی، تو یہ کوئی 2500 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، اور اس میں پہاڑی علاقہ بھی ہے، صحرا بھی ہے، آبادیاں بھی ہیں، تو یہاں پہ آمد رفت بہت آسان ہے، اور پاکستان نے بارڈر مینجمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن صرف تورخم کی جو سرحد ہے وہاں پہ انہوں نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، اور ابھی افغان اگر پاکستان آنا چاہیں وہ توخم اور چمن کے راستے اگر آئیں گے تو ان کے لیے پاسپورٹ ویزا لازمی ہے، لیکن کوئی 245 راستے ہیں اس پورے سرحد کے اوپر، اور کئی ایسی سرحدی علاقہ ہے جہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی مشکل ہے، اس لیے یہ خطرہ ہے کہ داعش کے لوگ بھی پاکستان آ سکتے ہیں اور آ رہے ہیں، یا جو پاکستانی طالبان ہیں افغانستان میں موجود ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، افغان طالبان جو پاکستان میں ہیں تو وہ بھی افغانستان جا کر حملے کر سکتے ہیں۔
ایسی جنگجوؤں کو کیا کشش دکھائی دے رہی ہے کہ وہ تحریک طالبان کو چھوڑ کر داعش میں یا دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں؟
دیکھیں، ایک تو جو بڑی وجہ ہے وہ تحریک طالبان پاکستان میں قیادت کا جو مسئلہ تھا، اختلافات تھے، اور پہلے بیت اللہ مسعود اس کے بانی سربراہ تھے، پھر حکیم اللہ مسعود سربراہ بنے، اور اس کے بعد جب نئے امیر کا انتخاب ہونا تھا مولانا فضل اللہ کا انتخاب ہوا، لیکن اس کے اوپر اختلاف رائے تھا اور کئی لوگوں نے ان کو نہیں مانا، ان سے تعاون نہیں کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک جو ہے تقسیم شروع ہو گئی، اور پھر اسی تنظیم سے، تحریک طالبان پاکستان سے، جماعت الاحرار نامی تنظیم بنی، اور پھر اسی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ داعش میں شامل ہو گئے۔
یہ تھے افغان امور کے تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسفزئی۔ پنجاب اسمبلی نے 8 فروری کو ایک نئے قانون کی منظوری دی جس کے مطابق تمام غیر رجسٹرڈ دوائیں اب جعلی تصور ہوں گی، اور غیر رجسٹرڈ دوائیں رکھنے اور بیچنے پر بھی کیمسٹ کو 3 سے 10 سال کی قید جبکہ 5 کروڑ روپے تک جرمانے کی سزا ہو سکے گی۔ اس نئے قانون کے خلاف آج پنجاب میں تمام میڈیکل سٹورز بند رہے، جبکہ ہڑتال کے باعث مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیمسٹ نے ہڑتال کیوں کی، اور اگر حکومت جعلی اور غیر رجسٹرڈ دوائیں بیچنے والوں کے خلاف کاروائی کرنا چاہتی ہے تو آخر اس میں قابل اعتراض بات کیا ہے؟ میں نے یہ سوال اٹھایا پنجاب کیمسٹ ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر اسحاق میو سے۔
دیکھیے، ہم لوگ بالکل خوش ہیں اگر کوئی صحیح اسپرٹ پہ حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب جو ہے وہ پورے ڈرگس کے خلاف یا سب اسٹینڈرڈ ڈرگس کے خلاف جینوئن طریقے سے مافیا کو پر ہاتھ ڈالے اور اس کو ختم کرے، اس بات میں تو ایک دو رائے ہے ہی نہیں، لیکن یہاں پہ ایشوز ڈفرینٹ ہیں۔ ایشوز ایک تو یہ ہے کہ آل اوور دا ورلڈ جو فارمیسی لائسنس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہاں پر جتنے ہمارے میڈیکل اسٹور مالکان ہیں ایگزٹنگ، ان کے اوپر ایک شیڈیول جی کی شکل میں جو ہے پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور ان پابندیوں کے نتیجے میں وہ بہت سے سالٹ اور بہت سے برانڈ جن کی تھاؤزنڈس میں تعداد ہے وہ سیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک انفارچونیٹلی پنجاب کے اندر چونکہ ہوا ہے سٹارٹ، اور پنجاب سے ظاہر ہے یہ شفٹ اوور ہونا چاہتا ہے شیڈیول جی جو ہے دوسرے صوبے میں بھی، تو پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا شہید رد عمل ہوا ہے اس شیڈیول جی کے خلاف۔ دوسری بات،
پابندیاں کیوں لگا رہی ہے حکومت؟ کیا کہا گیا ہے کیوں پابندیاں کن کے خلاف لگا رہی ہے؟ جعلی دواؤں کے خلاف لگا رہی ہے؟
جی نہیں، جو ایگزٹنگ لائسنسز ہیں میڈیکل سورس مالکان جن کو کہتے ہیں، جن کے پاس لائسنس ہے اور جو ادویات کی سیل اور پرچیز یہاں پہ کرتے ہیں، نسخہ ڈسپینس کرتے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے شیڈول جی کی۔
آپ کچھ ایکسپلین کریں گے کہ وہ پابندیاں کیا ہیں اسحاق صاحب؟
جی، وہ ایسا ہے کہ دیکھیے کہ اس میں میڈیسن میں آپ کو پتا ہے اینٹی بایوٹک کا ایک پورا گروپ ہوتا ہے، اور ہارمونس کا پورا ایک گروپ ہوتا ہے، ویکسینز کا پورا گروپ ہوتا ہے، فیور پروسیس کی دوائیوں کا پورا گروپ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جتنی لائف سیونگ ڈرگس ہیں ان کے، انہوں نے 120 کے قریب جو میڈیکامنٹس یا سالٹ ہیں وہ اس میں ڈالے ہیں، جس کے برانڈ تقریباً کوئی 1500 سے زیادہ بنتا ہے، اور وہ ظاہر ہے جب ڈپرائیو ہو جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں آپ ایک ایسے انویسٹر کو موقع دے رہے ہیں کہ جو انویسٹر جو ہے وہ بڑا انویسٹر ہے یا بڑا باسر ہے کہ وہ ساری میڈیسن دے سکے گا کاروبار کے لیے، انتہائی رسک ریزرویشن اور اس کاروبار کی سروائیول جو ہے یہ پاسبل نہیں رہے گی، اور یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ یہ ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارے لائسنسز رینیول کے لیے گئے تھے، ان لائسنسز کو حکومت پنجاب نے ہیلڈ کیا ہوا ہے۔
جو آپ کی کیمسٹ ریٹیلر ایسوسی ایشن ہے، اس کو اندازہ ہے کہ لوگوں کو دواؤں کی کتنی ضرورت ہے، کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں؟ تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہڑتال سے۔
جی دیکھیے کہ کل ہم نے حکومت کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی، इसको साइफन देने की कोशिश की, हमने डायलॉग इनिशिएट किए, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से कोई कंक्रीट रिलीफ जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। होना ये चाहिए था कि इस वोलेटाइल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम कल हमने मुलाकात की उनके साथ और सारे मीडिया ने इसको कवर किया, तो उनको चाहिए ये था कि कोई इमीडिएट इंटरिम रिलीफ अनाउंस करती जिससे कि तमाम कम्युनिटी कंसोल हो जाती, और वो इंटरिम रिलीफ हम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, वो इंटरिम रिलीफ हम विद इन द ड्रग एक्ट चाहते हैं, वो इंटरिम रिलीफ हम अपने फंडामेंटल राइट्स के तहत चाहते हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड की हमें इजाजत होनी चाहिए, और अगर कोई इन्वेस्टर भी आना चाहता है तो वो हेल्दी कंपटीशन के तहत जो है कारोबार में इन्वेस्ट करें, और हमारे ऊपर सैंक्शन जो है डिस्क्रिमिनेटरी सैंक्शन जो ना लगाई जाए।
ये थे पंजाब केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन के मरकजी सदर इसाक मियो। और जाली दवाओं के खिलाफ ये कार्रवाई सिर्फ पंजाब तक ही महदूद नहीं बल्कि सूबा बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा और दीगर कई इलाकों में भी गैर मयारी और जाली अद्वियात की फरोख्त की शिकायत बड़े पैमाने पर सामने आने के बाद मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तफसीलात के साथ कोयटा से मोहम्मद काजिम।
कोयटा और बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में इस वक्त जो कारोबार सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श है उनमें इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात का कारोबार भी शामिल है। इसका अंदाजा गुज़िश्ता चंद साल के दौरान कोयटा शहर में सिर्फ जिना रोड पर मेडिकल स्टोर्स यानी अद्वियात फरोख्त करने वाली दुकानों की बरमार से लगाया जा सकता है। बलूचिस्तान के क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी इमदादुल्ला का इसकी वजूहात के बारे में कहना है।
असल में कोयटा के अंदर तकरीबन इतनी मुनाफा इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे परचून की दुकानों से ज्यादा लोगों ने मेडिकल स्टोर की तरफ अपना रुझान रखा हुआ है, और उसकी वाजे मिसाल जिना रोड है, सलीम मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, सरियाब रोड के ऊपर जहाँ भी आप जाए ना कतार में जो है मेडिकल स्टोर ही नजर आए।
कोयटा शहर में अद्वियात बनाने वाला सिर्फ एक कारखाना है जबकि 13 के करीब कारखाने कराची से मुतसिल बलूचिस्तान के इलाके अब में वाके हैं। बलूचिस्तान में ज्यादातर अद्वियात दीगर सूबों से आती है। मीडिया में शाया होने वाली बाज रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में फरोख्त होने वाली 50% से ज्यादा अद्वियात गैर मयारी या जाली है। जब ये सवाल रखा मैंने सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के सामने तो उन्होंने इस दावे को मुस्तरद नहीं किया और उनका ये कहना था।
देखिए मैंने जहाँ तक खुद काम किया है फील्ड के अंदर मैं रह चुका हूँ, मैंने जहाँ पे भी इंस्पेक्शन किया है ज्यादा से ज्यादा दवाइयाँ जो है मुझे तादाद में वो मिली है जिनके वारंटी बिल्स प्रॉपर नहीं है। आप अंदाजा लगे जिधर वारंटी बिल प्रॉपर नहीं होंगे वहाँ पे क्या हालात।
गैर मयारी और जाली अद्वियात ज्यादा होने की वजह से मुख्तसर अरसे में बड़ी तादाद में केसेस अदालतों को भेजा गया है। इस हवाले से इमदादुल्ला ने बताया।
उस हवाले से बड़ी कार्रवाइयां की गई और इस वक्त हमने 100 से ज्यादा केस ड्रग कोर्ट भिजवा चुके हैं।
गैर मयारी और जाली अद्वियात के बारे में ज्यादा शिकायत सामने आने के बाद कोयटा शहर में बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर कोयटा अब्दुल वाहिद काकड़ का कहना है।
कल तीन टीमें तैयार की थी हेल्थ ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ, मंडी रौसाबाद दोनों बाईपास नवाकिली मशनाबाद मुख्तलिफ इलाकों में शहर से नवाई इलाकों में हमने कार्रवाई की जिसमें हम तकरीबन 30 से ज्यादा मेडिकल स्टोर सील किए हैं और कई मेडिकलों से हमने सैंपल लिए हैं जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करने के बाद उसके खिलाफ हम कार्रवाई शुरू करेंगे।
सरकारी हुकाम का कहना है कि बलूचिस्तान में जहां बड़े पैमाने पर जाली और गैर मयारी अद्वियात फरोख्त हो रही हैं वहां मेडिकल स्टोर्स पर हर वक्त अद्वियात की फरोख्त के लिए क्वालिफाइड लोग भी मौजूद नहीं होते। मोहम्मद काजिम, बीबीसी कोयटा।
प्रोग्राम में कुछ देर बाद बात करेंगे पाक इंडिया ताल्लुकात पर, लेकिन अभी चलते हैं अमरीका जहां रियासत कैलिफोर्निया के शमाली इलाके में शदीद बारिश की वजह से मुल्क के सबसे ऊंचे डैम के हंगामी स्पिलवे को नुकसान पहुंचा है जिसके बाद हुकाम ने 1,80,000 अफराद को अपने मकानात छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का हुक्म दिया है। नामा निगारों के मरासलों पर मबनी तफसीलात के साथ नाजिया गुलजार।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के हुकाम का कहना है कि 770 फीट बुलंद ओरोविल डैम से पानी के इखराज का हंगामी रास्ता टूटने के करीब है। शदीद बारिशों के बाद ओरोविल डैम भर चुका है और वो कहीं कहीं से छलकने भी लगा है। कैलिफोर्निया के महकमा आबी जखायर के क्रिस ओरिक का कहना है कि ओरोविल डैम का मुतासरा हंगामी स्पिलवे टूट सकता है जिससे आने वाले पानी को काबू में रखना मुमकिन नहीं हो सकेगा।
पिछले माह बारिशें मामूल से ज्यादा हुई जिसके नतीजे में पानी के जखायर में पानी की सतह मुसलसल ऊंची हो रही थी। सैलाबी कैफियत से बचने के लिए ये जरूरी था कि हम इस पानी का अखराज यकीनी बनाएं। ایمرجنسی سپل وے بری طرح متاثر ہونے سے خطرناک صورتحال پیدا ہوئی. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مرکزی سپل وے خستہ ہو گیا تھا، حالانکہ یہ پانی چھوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے.
سماجی رابطے کی سائٹ پر پوسٹ کیے جانے والے اپنے ایک پیغام میں ڈیم کے علاقے کی انتظامیہ نے وہاں کے رہائشیوں سے اپنے مکانات خالی کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی مشق نہیں ہے بلکہ ناگہانی صورتحال ہے. علاقے کے عوام اس صورتحال پر اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کر رہے ہیں.
میں اور میرے آس پاس رہنے والے تمام لوگ علاقے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. تمام کاروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے. ہر کوئی اپنی ضرورت کا توڑا بہت سامان لے کر بھاگ رہا تھا.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ میرے ہمسائے پہلے ہی جا چکے تھے. میں بہت خوف زدہ ہوا اور جلدی جلدی میں نے اپنی کچھ چیزیں گاڑی میں رکھنی شروع کر دی. آپ یقین کریں گے کہ میں نے کچھ کپڑے گیلے ہی اٹھائے اور بھاگا. کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن کا کہنا ہے کہ صورتحال بہت سنگین ہو چکی تھی اور تیزی سے بدل رہی تھی، جبکہ جنرل ڈیوڈ بیلڈوین امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بتاتے ہیں.
All of our resources standing by and available for the call.
کیلیفورنیا نیشنل گارڈ کے پاس متاثرہ علاقوں کی مقامی انتظامیہ اور نقل مکانی کرنے والے افراد کی مدد کے لیے تمام وسائل موجود ہیں. ہم نے ایویشن کا عملہ تعینات کر دیا ہے اور ہمارے پاس عسکری پولیس بھی موجود ہے جس کو یوبا کاؤنٹی میں تعینات کرنا ہے. ہمارے پاس آمد و رفت کے بہترین ذرائع موجود ہیں. ہم بے گھر ہونے والے افراد کی مدد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں.
انہوں نے مزید کہا کہ اوروول ڈیم کی 50 سالہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اسے ایسی ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے. 16,000 آبادی پر مشتمل اوروول کے قصبے کے مکینوں کو مزید شمال کی جانب نقل مکانی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جبکہ دوسرے متاثرہ شہروں کو ان کے حکام کی جانب سے الرٹ جاری کیا جائے گا.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے کلگام ضلع میں کل ہوئے مسلح تصادم کے بعد حالات پھر کشیدہ ہو گئے ہیں. آج مظاہروں کو روکنے کے لیے سخت سیکیورٹی پابندیاں نافذ کی گئیں اور علیحدگی پسند رہنماؤں کو قید کیا گیا. سری نگر سے بی بی سی کے نامہ نگار ریاض مسرور کی رپورٹ.
غم و غصے کی لہر اس وقت زیادہ شدید ہو گئی جب محاصرے میں پھنسے شدت پسندوں کے حق میں لوگوں نے مظاہرے کیے اور مظاہرین پر فورسز نے فائرنگ کی. اس کارروائی میں 20 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک نے ہسپتال میں دم توڑ دیا. اس سے پہلے تصادم کے دوران بھی ایک شہری مارا گیا، جس کے بارے میں فوج کا دعویٰ ہے کہ اسے شدت پسندوں نے یرغمال بنا لیا تھا. بھارتی فوج کی 15ویں کور کے اعلی افسر بریگیڈیئر آر چکر بھورتی نے بتایا،
جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی وقت اس سویلین نے، کیونکہ اس نے سن لیا تھا کہ یہ اناؤنسمنٹ ہو رکھا تھا اوقاف کمیٹی سے، وہ ہمارے پاس بھاگ کے آیا تاکہ وہ وہاں سے ہمارے ساتھ نکل سکے. اسی دوران جو پیچھے ٹیررسٹ موجود تھے انہوں نے فائر کھولا، جس کے کارن یہ سویلین تو شہید ہوا ہی، اس کے ساتھ ہمارے جو 2 جوان تھے وہ بھی شہید ہو گئے.
ان ہلاکتوں کے خلاف آج علیحدگی پسندوں کی کال پر وادی بھر میں ہڑتال کی گئی اور بعض مقامات پر مظاہرے بھی ہوئے. حریت کانفرنس نے لوگوں سے کل بھی کلگام کی طرف احتجاجی مارچ کی اپیل کی ہے، جس کے بعد حکومت نے سیکیورٹی پابندیوں کو مزید سخت کر دیا ہے. حساس نوجوانوں کا کہنا ہے کہ تصادم کی جگہ لوگوں کے مظاہروں کی وجہ یہ ہے کہ شدت پسند مقامی ہوتے ہیں اور ان کے اعضاء و اقربا کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ محصور ہیں اور وہ جان کی پرواہ کیے بغیر انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں.
تو حالانکہ یہ موت سے کھیلنے والی بات ہے، لیکن کشمیریوں کا سوال یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی جگہ بتائیے کشمیر میں جو سیف ہے. تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کشمیر میں جو سیف ہو. تو اپنے غصے کو ظاہر کرنے کے لیے اور ہندوستان کو یہ بتانے کے لیے کہ کشمیریوں کے دل میں اب وہ خوف نہیں رہا ہے، یہ لوگ وہاں جا کے پروٹیسٹ انکاؤنٹرز کے پاس جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں.
یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ اسی کلچر آف ڈیسپیئر اینڈ ہوپ لیسنس میں بڑی ہوئے ہیں. تو یہ جو اگر ان کو اپروچ نہیں کیا گیا تو اس جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج، تو یہ اور کچھ رخ اختیار کر سکتا ہے.
دریاسنا آج ہڑتال اور سیکیورٹی پابندیوں کی وجہ سے عام زندگی معطل ہو گئی. فوج کا کہنا ہے کہ جنوبی کشمیر میں 30 مسلح شدت پسند اب بھی سرگرم ہیں اور انہیں سرنڈر کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. قابل ذکر ہے کہ گزشتہ نومبر میں 6 ماہ کی طویل کشیدگی کے بعد حالات قدرے پرسکون تھے. تاہم کلگام کے تصادم اور عام لوگوں کی ہلاکت سے غم و غصے کی لہر مزید شدید ہو گئی ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
اور اب انڈیا سے ہی ایک اور خبر، جہاں داخلی امور کے وزیر مملکت کا کہنا ہے کہ چونکہ ہندو کبھی کسی کا مذہب تبدیل نہیں کرواتے، اس لیے انڈیا میں ہندوؤں کی آبادی گھٹتی جا رہی ہے. ان کے اس متنازع بیان پر پاس سیاسی رہنماؤں نے شدید نکتہ چینی کی ہے. دلی سے صلاح الدین کی رپورٹ.
داخلی امور کے وزیر مملکت کرن رجو نے پیر کے روز سوشل میڈیا کی معروف سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ چونکہ انڈیا میں ہندو دوسرے لوگوں کا مذہب تبدیل نہیں کرواتے، اس لیے ہندوؤں کی آبادی گھٹتی جا رہی ہے، جبکہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں انڈیا میں اقلیتیں تیزی سے پھل پھول رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بیان حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے اس الزام کے جواب میں دیا، جس میں پارٹی نے الزام عائد کیا تھا کہ نریندر مودی کی قیادت والی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ریاست اروناچل پردیش کو ایک ہندو ریاست بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کرن رجو کے بیان پر جب تنازع شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ آخر کانگریس پارٹی مشتعل کرنے والے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان کیوں دیتی ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت میں اپنے بیان کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پڑوسی ممالک کے مقابلے میں انڈیا میں اقلیتیں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتی ہیں، اس لیے وہ انڈیا میں پناہ بھی لیتی رہتی ہیں۔
ویسے آج تک کسی ہندو نے اروناچلی کو ہندو میں کنورٹ کیا ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے ہندو راج بنانے کا بات کرتے ہیں؟ یہ بہت غلط بات ہے۔ ایوری مائنورٹیز ہو آر فیلنگ انسیکیور ان دا نیبرنگ کنٹریز They come to India. Why? Because they feel safe in India.
حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے ترجمان ٹام اوڈکر نے اس بیان پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے موقع پر مذہبی خطوط پر منقسم کرنے والے بیانات انتخابی عمل کو متاثر کرنے کی ایک کوشش ہے، اور داخلی امور کے ایک مرکزی وزیر کی جانب سے اس طرح کا بیان ایک نازیبہ حرکت ہے۔ کرن رجو کی ٹویٹ کے رد عمل میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ کرن رجو کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ صرف ہندوؤں کے نہیں بلکہ تمام انڈین کے وزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخر انڈیا کی اقلیتوں کا پڑوسی ممالک کی اقلیتوں سے کیا تعلق ہے؟ صلاح الدین، بی بی سی، دلی۔
کراچی لٹریچر فیسٹیول میں اس سال پاکستان کی آزادی اور تقسیم ہند کے 70 سال مکمل ہونے سے متعلق موضوعات زیر بحث رہے۔ فیسٹیول میں نامور سکالر اور تاریخ نویس ڈاکٹر عائشہ جلال بھی شریک تھیں۔ ہمارے ساتھی ریاض سوہیل نے ان سے خصوصی بات چیت کی اور پوچھا کہ مودی سرکار کی موجودگی میں پاک انڈیا تعلقات میں کسی بریک تھرو کا امکان ہے یا نہیں۔
جو امید تھی کہ شاید بزنس ٹریڈ کے ساتھ یہ ہو جائے، وہ ہو نہیں پایا۔ تو دونوں ملکوں میں جو چاہتے ہیں کہ یہ بریک تھرو نہ ہو، یا اگر ہو تو ایک کوئٹ پرو کوو ہو۔ میں سمجھتی ہوں کہ مسئلے بہت ہیں اور میں تو کافی نا امید ہوں جب تک مودی سرکار رہتی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں کوئی بریک تھرو ہونا بہت مشکل ہے۔ آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ پہلے جو پرائم منسٹرز انڈیا کے رہے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ تھا پاکستان کے ساتھ۔ گجرال صاحب ہو گئے یا منموہن صاحب ہو گئے، واجپائی صاحب بھی ہو گئے، یہ جو آئے ہیں مودی صاحب، ان کو کوئی رشتہ نہیں ہے پاکستان سے۔ تو وہ تو پاکستان کو انسگنیفیکنٹ نیشن سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگنور کر کے یہ آگے جا سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی غلط فہمی ہے، مگر ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کنڈیوسو نہیں ہے بریک تھرو کے لیے۔
ان دنوں پاکستان میں جو جماعت الدعویٰ پر پابندی لگی ہے، حافظ سعید صاحب گرفتار ہوئے ہیں، تو اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست کا جو نیریٹو ہے وہ کچھ تبدیل ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ واقعی کاسمیٹک چینجز ہیں یا واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے؟
صحیح ہے کہ انہوں نے ایکشن تو ضرور لیا ہے جو بہت دیر سے کہہ رہے تھے، مگر وہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان پہ مقدمہ کیا جائے پوری طریقے سے، جو انڈین پریشر ہے اور امریکن پریشر ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے حکمران یہ بھی نہیں چاہتے کہ دیکھا جائے کہ ہندوستان کے پریشر میں کیا گیا، تو انہوں نے کیا ہے، مگر اب میں کہتی ہوں بہت ابھی جلدی ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں کہ کیا اس کا ایونچول سولوشن کیا ہوگا۔
مطلب یہ بتائیے گا کہ جو ٹرمپ کی حکومت آئی ہے، پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ ہمیشہ امریکہ کی پالیسی کے نتیجے میں تبدیل ہوتی رہی ہیں، کولڈ وار کے نتیجے میں، اس کے بعد 9/11 کے بعد، تو ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا پاکستان کی پالیسی میں کوئی شفٹ آئے گا؟
دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کا جو رشتہ ہے کافی بدل گیا ہے۔ کولڈ وار کے زمانے میں ایک تھا، پوسٹ کولڈ وار کے زمانے میں ایک رہا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اوباما کے زمانے میں کافی بدلا ہے۔ اور پاکستان اب امریکنوں کی نہیں سنتا، اب تو چین کے ساتھ زیادہ سی پیک چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب ٹرمپ صاحب جو بھی چاہیں گے، ابھی کچھ پتہ نہیں کہ ان کی پالیسی کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی کنٹینیویشن ہے اوباما کی پالیسی کی، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود انڈیا، ملٹری اکنامک سو وہ ادھر ہی دیکھیں گے بیکاز وہ تو بزنس مین بھی ہیں بہت. میرے اندازے میں پاکستان ٹرمپ کے کہنے میں کوئی بات نہیں کرنے والا. اگر وہ کل کہہ دے کہ سی پیک کو بند کرو تو وہ یعنی کہ وہ نہیں کریں گے. امریکہ آپ کے ساتھ اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس نے مطلب جو انٹرسٹ رہا ہے پاکستان میں آپریشنل تھا, اسٹریٹجک تو کبھی بھی نہیں تھا. انڈیا کے ساتھ وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں, مارکیٹ ان کی بڑی ہے.
حالیہ دنوں پاکستان میں جو چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے بات تو ہو رہی ہے مگر ڈبیٹ مشکل ہو گیا ہے اس کے لیے. تو دنیا میں کوئی ایسی اور مثال ملتی ہے کہ اتنا بڑا کوئی منصوبہ آئے اور اس پر کوئی ڈبیٹ نہ ہو؟
بہت کچھ ہوتا ہے, چین بہت کچھ کرتا ہے جس پہ ڈبیٹ نہیں ہوتی پبلک میں. آپ کا ایک قسم کا اتھارٹیرین اسٹیٹ رہا ہے آپ کے پاس. جب امریکہ کے ساتھ 9/11 کی بات ہوئی تو کوئی آپ نے عوام سے پوچھا تھا, اور جب سوویٹس نے انویڈ کیا تھا تو کسی عوام سے پوچھا تھا کہ کیا کرنا ہے. تو یہ تو ہوتا ہی رہا ہے پاکستان. تو جو جمہوریت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ عوام کو خود چھیننے پڑتے ہیں حق, کوئی دیتا نہیں ہے حق.
جیسے کراچی لٹریچر فیسٹیول میں آپ نے کہا کہ جو ہسٹری ہے اور جو آئیڈیالوجی ہے وہ دو مختلف چیزیں ہیں, پر ان کو یہاں پہ مکس کیا گیا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاریخ کو؟
ہم نے ایک آئیڈیالوجی کو لے کر اسی میں رہنا چاہا, مگر جو ہسٹری ہے وہ زیادہ کمپلیکس ہے, اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ہم نہیں پوری طرح سمجھ پائے. اور پاکستان کو یہ سمجھنا, پاکستانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ بھی دنیا میں صرف اکیلا پن میں نہیں کرتے. ہماری کوئی بھی تاریخ ایسی نہیں ہے, تاریخی پہلو ایسا نہیں ہے جو اکیلے میں ہم نے کیا ہو. یہ سب مل کر ہوتا ہے, ہم اپنے سوچ میں رہتے ہیں, اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم ذرا ضرورت سے زیادہ ہی انورڈ لکنگ ہو گئے ہیں, انسولر ہو گئے ہیں. اور ایک طریقے سے اس کی ایک ڈاؤن سائڈ ہے کہ ایک سیلف امپورٹنس آ گئی ہے جو میں سمجھتی ہوں از ناٹ ریئلسٹک. یہ کہنا کہ جی ہم بہت اہم ہیں جیو اسٹریٹجک, دنیا بدل گئی ہے. یہ کہنا کہ جی ہم اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ سب ہمیں دیکھیں گے, یہ تو ایک چینج کرنا پڑے گا. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ براڈ ڈائنامکس دنیا میں کیا ہیں. سو وہ ہم نہیں کر رہے.
یہ بتائیں کہ پاکستان میں گزشتہ 2-3 سالوں میں دھرنے بھی نظر آ رہے ہیں, جلسے بھی نظر آ رہے ہیں, جلوس بھی نظر آ رہے ہیں, تو اس سے کیا یہ ہم سمجھے کہ پاکستان میں جمہوریت پروان چڑھ رہی ہے؟
نہیں, میں نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ صرف جلوس نکالنا جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ کو اپنی جو آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو آپ کے محکمے ہیں, ان کو آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے جو پروٹیسٹ اسٹریٹس پر ہو رہے ہیں, اگر وہی پروٹیسٹ پارلیمنٹ میں افیکٹولی کیا جائے تو پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا بہت اہم ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے یہ سارا وقت کرنا اتنا ہماری جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اتنے نمبر نہیں ہیں, آپ پھر بھی سوال اٹھا سکتے ہیں پارلیمنٹ میں, اور پارٹیز آپ کے ساتھ کیس بائی کیس بیسس پہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتی ہیں. مگر سب کچھ سڑک پہ کرنا اور یہ کہنا کہ اتار دو حکومت کو, اتار دو, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ حکومتیں الیکٹ ہوتی ہیں 4 سال کے لیے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ان کو کریکٹ کریں, اکاؤنٹیبل کریں.
اچھا صاحب, یہ دیکھا گیا کہ پاکستان میں 1980 کی دہائی کے بعد کوئی بھی عملی طور پر وفاقی پارٹی نہیں رہی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا فیڈریشن کو اور صوبوں میں کیا اثرات آئے ہیں؟
صحیح بات ہے کہ وفاقی پارٹی نہیں رہی, اور پی 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 جو ایک زمانے میں وفاقی سمجھی جاتی تھی, اور بے نظیر کا سلوگن بھی یہ تھا کہ بے نظیر وفاقی ساری زنجیر. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مسئلہ رہے گا. پنجاب میں تو پی ایم ایل این کا اثر و سوخ ہے, یہاں پر اور پارٹیز ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں بھی یہی ہو رہا ہے ایک طریقے سے. وہاں پر کانگریس جو ہے کہتی تو ہے کہ فیڈرل پارٹی ہے, مگر وہ بھی ایک ریجنل پارٹی ہی رہ گئی ہے. سو اب ہم ایک ایسے دور میں گزر رہے ہیں جہاں پر بیسکلی کوالیشن گورنمنٹ کا زمانہ لگتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے تھرو جائیں, شاید آگے چل کر یہ چینج ہو جائے, مگر اس وقت تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی کوئی وفاقی پارٹی نہیں ابھرے گی اور کوالیشن آنے کی زیادہ توقع ہے.
یہ تھیں تاریخ دان عائشہ جلال, جن سے بات کی بی بی سی کے ریاض سہیل نے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری, پروڈیوسر تھے سہیل حلیم, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھیں سوزین لینن, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان سے.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مال روڈ پر چیرنگ کراس کے مقام پر ہونے والے خودکش دھماکے میں لاہور پولیس کے 2 افسران سمیت 11 افراد ہلاک جبکہ 70 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے جولائی سن 2016 سے تقریباً 6 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو زبردستی افغانستان واپس جانے پر مجبور کرنے کی تحریک چلا رکھی ہے، جس میں اقوام متحدہ بھی شامل ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں شدید بارشوں کے نتیجے میں سب سے اونچے ڈیم کے کمزور ہو جانے کے باعث 1,30,000 افراد سے علاقہ خالی کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ عسکری تنظیم حماس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کے عسکری ونگ کے اہم رہنما یحییٰ صابر کو حماس کا نیا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔